الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
سبحانه۔ بھائیو بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص رہا کرتا تھا۔ عابد معنی عبادت گزار، زاہد معنی دنیا سے بے رغبت۔ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ ایک جگہ ویرانے میں عابد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک ابر یعنی بادل سایہ فگن تھا۔ وہاں سے ایک فاسق و فاجر اور گناہگار جرائم پیشہ قسم کے شخص کا گزر ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا اس گناہگار شخص کے، یہ بڑا نیک اور بزرگ شخص ہے، کیوں نہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، نیک بندے کی برکت سے، اللہ والے کی برکت سے مجھ پر کرم فرما دے۔ چنانچہ وہ گناہگار شخص، فاسق و فاجر شخص، اپنے دل کو عقیدت سے لبریز کیے ہوئے اس اللہ والے کے قریب پہنچا اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نیک بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا بگڑا ہوا شخص ہے، بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہے، یہ کہاں قریب آ کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس نیک بندے نے اس کو بولا، اٹھو اٹھو، ہمارے پاس نہیں بیٹھو، چل۔ وہ جو تھا گناہگار شخص جو تھا وہ دل برداشت تھا، چل پڑا۔ لیکن کمال ہو گیا کہ وہ بادل جو سایہ کنا تھا وہ بھی اس بدکار کے ساتھ ہو لیا اور جو نیک بندہ تھا اس سے سایہ ہٹ گیا بادل کا۔ اس دور میں جو رسول تھے ان پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں کو یہ پیغام دے دو کہ اب دونوں نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کریں کہ اس گناہگار شخص کو نیک بندے سے حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس عبادت گزار نے جو عبادت کی تھی اس کے تکبر کی وجہ سے وہ برباد کر دی گئی۔ سارے بھائی بہت کچھ اس واقعے پر اگر غور کریں تو عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں اگر کوئی اس پر غور کرے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ اسی طرح نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اس عالم کو بڑی حسرت ہوگی کہ جس سے سن سن کر، جس سے حدیثیں وغیرہ سن سن کر، بیان سن سن کر، عمل کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے مگر یہ خود بے عملی کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائیں گے۔ یعنی کتنے خوف کی بات ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا مبلغ ہوں، میرے بیان میں بڑا اثر ہے اور میرا بیان سن کر بڑے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں وہ رائے راست پر آ جاتے ہیں. میری آواز میں اتنا سوز و گداز ہے کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. اس لیے میں تو بہت مقبول ہوں اور میری تو بخشش ہونی ہے کہ میرے ذریعے نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو جائے گی. اگر کوئی اس طرح خوش فہمی میں پڑ جائے تو اس کی بربادی کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ گیا کام سے. اور اس طرح کے وساوس جو ہیں, یہ مطلب جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو واعظین ہوتے ہیں یا مبلغین ہوتے ہیں یا مشائخ ہوتے ہیں, ان کو بڑے آئے ایسے وساوس ان کو بہت آنے ہیں. اور شیطان کسی صورت سے بھی ان کے دماغ میں یہ بھوت بٹھانے کی کوشش کرے گا ہی کرے گا کہ تو بڑا مقبول آدمی ہے, تیرے اتنے چاہنے والے, تیرے اتنے معتقدین, تیرے اتنے ہاتھ پاؤں چومنے والے, اور تیری ایک آواز پر ہزاروں افراد لبیک کہتے ہیں, لاکھوں افراد لبیک کہتے ہیں, اور تو جو کہتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں, اور تیری نیکی اور پارسائی کا ڈنکا بج رہا ہے, تیرے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب چرچا اور شہرا ہے, اور تیری صحبت میں جو آتا ہے وہ عاشق رسول بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تیری صحبت میں آ کر بے نمازی نمازی بن جاتا ہے, تو بہت ہی پہنچا. وہ اس طرح کا خبط جو ہے وہ مطلب اس قسم کے لوگوں کے ذہن میں شیطان ڈالنے کی بہت کوشش کر. تو اس سے مطلب شیطان کے اس وار سے ہر ایک کو متنبہ رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا خبط آ گیا تو تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھے, دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھے جبکہ دوسرے کو حقیر جانے, کم تر جانے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس معاملے میں یعنی تکبر جو ہے یہ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ دوسرے کو بندہ حقیر جانتا ہے. یا یوں سمجھیے کہ تواضع جو ہے عاجزی, عاجزی کا الٹ جو ہے اپوزٹ, عاجزی کا اپوزٹ, اور ضد عاجزی کا الٹ, یہ ہے تکبر. اب ہماری حالت جو ہے عاجزی کی تو وہ یہ ہے کہ زبان پر ہمارے عاجزی بہت ہوتی ہے, زبان پر ہمارے بہت عاجزی ہوتی ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں, میں بہت مسکین ہوں, میں تو بہت یوں ہوں, میں تو فقیر ہوں, میں تو حقیر ہوں, میں تو فلا ہوں, میں تو چنی ہوں, میں تو چنا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی ہماری زبان پر اس طرح کے عاجزی کے الفاظ تو بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم دل پر بھی غور کریں کہ ہمارے دل کی کیفیت بھی یہی ہے. اگر دل کی کیفیت یہی نہیں بلکہ دل میں اور میں ہے تو یہ تو مطلب یہ عاجزی نہیں ہوئی نا, یہ تو دھوکا ہوا, یہ تو ایک طرح کی منافقت ہوئی کہ دل کچھ ہے اور زبان کچھ ہے. یعنی ہم عاجزی کرتے ہیں, گناہگار بنتے ہیں زبان پر, اور کوئی اگر ہمیں گناہگار کہہ کر تو دکھائے تو ہم پھر اس کی خبر لیں. تو اس طرح بندہ جو ہے یہ شیطان کے وار سے اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہوتا. تو عاجزی کا الٹ جو ہے ضد ہے یہ ہے تکبر. اور اس پر اگر غور کیا جائے, میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ اس تکبر کے مرض سے اللہ جسے بچائے وہ بچ سکتا ہے, باقی بہت مشکل ہے کہ بندہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. بہت مشکل, بہت ہی مشکل. اب مثلا پیر ہے کوئی اور اس کا نام ہے یونس, مثال کے طور یونس. اب چونکہ وہ پیر ہے اور یونس کو پیر ہونے کی وجہ سے اور مشہور بھی ہے تو لوگ اس کو حضرت کہتے ہیں, کوئی حضور کہتا ہے, کوئی حضرت صاحب کہتا ہے. اب اگر یونس کو, یہ تو لوگ کہتے ہیں, یونس نہیں کہتا مجھے ایسا کہو, لوگ کہتے ہیں, اگر اسی یونس کو جو پیر ہے اور واقعی پیر بھی ہے, چلو کسی نے یونس کہہ دیا کہ یونس ذرا یہ اٹھا کر دے دو, تمیز ہے, دنیا مجھے حضرت صاحب کہتی ہے, یونس کہتا یونس صاحب بھی نہیں کہتا. اب اگر یونس بھائی کی گھوم گئی تو اس سے بچنا کسی کا کام بھی نہیں ہے. جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. مجھے کوئی الیاس کہہ کر بلا کر دیکھے تو میرا بھاؤ مجھے پتا چل جائے, اللہ نہ کرے, ایک بات بولتا ہوں کہ شاید مجھے بھی ناگوار گزرے گا کہ یار یہ مجھے الیاس کہتا ہے, لاکھوں آدمی میرے پیچھے, تو تمیز نہیں. انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. آپ گالی بھی دو گے تو ایڈوانس میں نے معاف کر رکھا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو مطلب شہرت پکڑ جائے وہ مطلب یعنی کہ زبان سے انکساری بھلے کرے گا لیکن بہت مشکل ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ منکسر ہو جائے اور اس کے دل میں آج بھی آ جائے, یہ بڑا مشکل ہے کہ شیطان اس کو مطلب گھمائی دے گا. اور اتنا مطلب یعنی کہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا. اگر اس طرح کا خبط آ گیا کہ دوسرے کو حقیر جانے, کم تر جانے, تو تکبر اسی کو کہتے ہیں. یہ حدیث شریف بہت ڈراتی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب تکبر سے بچے کسی کا شیطان چھوڑتا ہی نہیں. دل میں تکبر آیا اور اس تکبر کے وسوسے پر عمل نہیں کر گزرا وہ تو ظاہر مجرم نہیں ہے, مگر ہم تو تکبر پر کر گزرتے. اور واقعی پھر تکبر سے اگر جو بچ جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہے. تو کمال درجے کا شخص ہے وہ کہ اتنا ہونے کے باوجود وہ عاجزی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں رکھنے میں کامیاب ہوئے. زبان پر عاجزی کا اظہار یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک فن ہے. صحیح بات ہے, یہ فن ہے, یہ عاجزی نہیں ہے. زبان سے عاجزی کے کلمات بولنا یہ تو ایک فن ہے, کہ اس میں بھی اس عاجزی کے فن میں بڑا مکر ہوتا ہے. اور اس مکر کے ذریعے بندہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار بڑا منکسر, بڑی عاجزی, اپنے آپ کو یوں بولتا ہے. اور دل میں جو کوئی گند بھرا ہوا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم. اللہ کرے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل جو ہے یہ اس کا معید ہو جائے, اس کی تائید میں آ جائے, تو پھر عاجزی ہے. ورنہ زبان سے کہنے کی حاجت بھی نہیں, کہ زبان سے عاجزی کے الفاظ کہنے میں بھی ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں. کہ بندہ مطلب لوگ مجھے کہیں گے بڑا عاجز ہے, بڑی انکساری ہے, یوں پھر پھولتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے. اور ریاکاری یہ تکبر کا خالہ زاد بھائی ہے. یہ ایک ہی مطلب یعنی کہ تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, سمجھ, ملتے جلتے اعمال ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ مطلب سیٹنگ ہو جاتی ہے. جیسے غصے کو لے لو, تو غصہ تکبر کی صورت میں بسا اوقات آتا ہے. یعنی اپنے سے جو بظاہر عمل میں یا علم میں چھوٹا ہے اس پر غصہ آ جائے گا. یا کس سے بات کر رہے ہو, معلوم ہے بول کس سے رہے ہو, سامنے جواب دیتے ہو, تو تکبر اسی کو کہتے ہیں. جبکہ دوسرے کو حقیر جانے, کم تر جانے, اور اس طرح پھر خاندان کے خاندان جو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, دوستوں میں اچھا خاصا پھڈا ہو جاتا ہے. اور اگر بڑا آدمی بھی ہے تو اس کے بندے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر اس کے ماتحت کام کرنے والے یا اس کے جو معاونین ہوتے ہیں, کہ یہ مثلا صدر ہے کسی بزم کا یا کچھ مطلب لیڈر ہے کوئی, اس کے بندے ٹوٹ جاتے ہیں جب وہ جھاڑنا لتاڑنا اور تکبرانا کلمات کہنا شروع کرتا ہے. کسی کی انجمن ٹوٹتی ہے, کسی کی بزم ٹوٹتی ہے, تو وہ بھی ٹوٹتی رہے, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہ تکبر جس کے دل میں رائی کے برابر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا, جب عذاب پا لے گا اور مومن ہے, ایمان پر خاتمہ ہوا, تو بالآخر اس کے لیے جنت تو ہے ہی ہے, اور اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنے والا ہے. بہرحال میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کیے. تو بہرحال وہ عابد شخص, وہ زاہد شخص, اس نے گناہگار کو حقیر جانا اور اس کو لوٹ بیٹھ چل, تو وہ پھنس گیا اور ابر کا ٹکڑا اس گناہگار کے ساتھ چلا گیا. اور وہی بھی آ گئی کہ اب دونوں نئے سرے سے اعمال کا آغاز کرو, نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کرو. یعنی دیکھو کمال کی بات تو یہ کہ جو شخص معتوب ہوا اسی پر اس نے زن کی وجہ سے گناہگار تو نکل گیا, اس کا تو کام بن گیا, اور یہ شخص جو نیک اور پرہیزگار تھا یہ خود پھنس گیا اور اس کی ساری عبادت جو تھی وہ رائیگاں ہو گئی. تو یہ تکبر جو ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر بندہ سمجھے, یہ چلا کہاں سے, اس پر ذرا غور کریں. اس وقت ہر ایک یعنی کہ ایک دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں پیر ہوں تو میں اپنے مرید سے بہتر ہوں. میرا مرید ہے, مریدوں کے سامنے بولتا ہے. میں اگر عالم ہوں تو جو دوسرا ہے جو علم میں مجھ سے کم ہے اس کو میں پھٹ کر کے کہوں گا جاہل. میں اگر استاد ہوں تو میں اپنے شاگرد کو حقیر جانوں گا, میرا شاگرد ہے, میرا شاگرد ہے, بولتے پھرتے لوگ شاگرد ہے یار, وہ تو میرا شاگرد ہے, اس کی کیا ہمت ہے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ جس کو بھی اس معاشرے میں کوئی مقام ملا وہ اتنا ہی زیادہ تکبر میں پھنسنے کے اس کے چانس جو ہیں, امکانات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے. تو اب اس کو بڑا سنبھل کریں نا, کہ جو نعمتیں دنیا میں ملی کہ بھائی مطلب یہ پیشوا بنا, اس کے اتنے مریدین, یا اس کو علم دین دیا گیا بہت بڑا عالم ہوا کہ اس کے شاگرد بہت سارے ہیں, یا استاد ہوا اس کے شاگرد بہت سارے ہیں, تو اس کا استاد ہونا یعنی استادیت یا علمیت یا سمجھ لیجئے کہ پیریت جو اس کو ملی, یہ ایک نعمت تھی. جتنی نعمت زیادہ اتنا امتحان جو ہے اس کے لیے سخت ہو گیا. اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تکبر کا بھی اس کو شدید خطرہ لاحق ہوا, اور اس سے بچے گا تو کوئی کوئی. تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کس نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کہا کہ میں اس سے بہتر, اور وہ برباد ہوا. نہیں پتا تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو ابلیس کہا کرتے ہیں, اس کو شیطان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. جب اس کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے جو کہا سورۃ الاعراف میں, اس کا قول موجود ہے قرآن کریم میں, سورۃ الاعراف میں کہا قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے. بولا میں اس سے بہتر ہوں, اس آدم سے میں بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. اور میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے والد صاحب تو پولیس انسپیکٹر ہیں اور تیرے والد صاحب تو مزدور ہیں، میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میرا باپ تو وزیر ہے اور تیرا باپ چپراسی ہے۔ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کس نے کہا؟ شیطان۔ اب جو بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر بتائے، وہ اپنے گرے میں یہ باندھ لے کہ وہ شیطان کے قول کی نقل کر رہا، کہ سب سے پہلا قول یہ شیطان کا ہے، اس مردود نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور وجہ یہ بتائی کہ میں آگ سے تو نے مجھے یا اللہ بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اور یہ بے ایمان یہ بھول گیا کہ مطلب پیدا کرنے والا رب ہے، اسی نے تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی رب کا حکم ہے کہ اس کو سجدہ کر، تو اگر وہ سجدہ کر لیتا تو وہ رسوائی سے بچ جاتا۔ لیکن بہرحال وہ تکبر کی وجہ سے شیطان، جو یہ عام طور پہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ شیطان تکبر کی وجہ سے برباد ہوا، تو سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور اس نے آدم علیہ السلام کی تحقیر کی، حقارت سے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو میرا شاگرد ہے یار، میں اس سے بہتر ہوں، اس کے تو مخارج بھی درست نہیں ہے، میں تو قاری ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یار اس کی بھی کوئی آواز ہے، میں کتنی اچھی نعت شریف پڑھتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو بیان میں اٹکتا ہے، اور میں کیسا مطلب تم طراق کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور لوگ مہویت کے ساتھ مجھے سنتے ہیں، یار اس کو تو دعا مانگنا بھی نہیں آتی، میں کسی دعا مانگتا ہوں کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے۔ جب اس طرح کا دوسرے پر اپنی بہتری کا وسوسہ آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو فوراً شیطان کو یاد کیجئے اور کمانے داہول پر تیر استیازہ رکھ کر اس دور سے چلائیے کہ شیطان منہ پھیر کر بھاگ کھڑا۔ تیر استیازہ سے مطلب یہ ہے کہ تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمان لاہور پر رکھ کر یہ مطلب بہرحال وہ لاہور پڑھیے، اعوذ پڑھیے، شیطان کو دفع کیجئے کہ مطلب میں اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کسی سے بہتر نہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتا تھا، تو وہ شخص جو تھا اس بزرگ کو اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی وہ بہت ان سے گھن آتی تھی کہ مطلب دل نہیں جمتا تھا اس کا، اور دل لگتا نہیں تھا، اس کی وجہ کوئی نہیں تھی، طبعی طور پر وہ مطلب اسے حقیر نظر آتا تھا ان کو، اور دل نہیں لگتا تھا ان سے۔ تو ایک بار اس وہ بزرگ جو تھے وہ ایک الگ سے الگ کمرے میں لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ بھائی تم اپنا پاؤں جو ہے وہ میرے منہ پہ رکھ دو۔ وہ بےچارا عقیدت سے آتا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنا گندا پاؤں آپ کے مبارک منہ پہ رکھ دوں۔ اب وہ بزرگ جو تھے وہ بھی اڑ گئے، تو یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑتا، کہ اس کو مجبور کر دیا، اور وہ شخص اس بات پر بہرحال کسی طرح مجبور ہو گیا اور اس کا پاؤں زبردستی لے کر انہوں نے اپنے منہ پر رکھ ہی لیا۔ تو اس طرح وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی جو کیفیت تھی اس شخص کے بارے میں، جو نفرت ہوتی تھی مجھے، وہ ختم ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس میں بھی کچھ مطلب حکمت ہے، میں بہت حکمت، کہ جب کوئی تکبر والی بات پیدا ہو تو کچھ اس کا الٹ کر گزرے آدمی کا، کچھ الٹ کر گزرے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سفر حج پر گئے تھے اور لوگ استقبال کے لیے نکل آئے جب وہاں پہنچے تو دل میں ذرا بھائی میری بڑی ویلیو ہے، لوگ میرے اس پہ آ گئے، تو لوگ چونکہ دیکھ کر تو نہیں جانتے تھے، اس دور میں فوٹو کا رواج تو تھا نہیں، چلو اخباروں میں فوٹو چھپتا ہے اور مطلب ہے دیکھے لوگ وہ پہچان لیتے، جانتے تو تھے نہیں لوگ، تو یہ خود ہی ان لوگوں میں مطلب اس طرح مل گئے جا کر، اور پوچھا کس لیے آئے ہو، بولے ہم تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ اب یہ تھے تو سادہ آدمی، اور کو پتا ہے کہ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ شہرت، لیکن جس کا نام موٹا ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا بدن بھی موٹا ہوگا، تو بہرحال فرب خامہ خواہ مرد معقول، جو فربا ہوتا ہے وہ معقول نظر آتا ہے خواہ خواہ، تو وہ یہی سمجھے ہوں گے کوئی مطلب لہیم شہیم شخص ہوں گے اور بڑا مطلب لباس یوں ہوگا تو پاپا یوں ہوگا، تو اس طرح مطلب۔ تو انہوں نے جب نام سنا ابراہیم بن آدم، تو انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم بن آدم کے لیے تم آئے ہو؟ ارے بھائیو وہ تو مطلب کوئی صحیح آدمی تو نہیں ہے، بڑے غلط آدمی ہے یہ وہ، انہوں نے ابراہیم بن آدم کی برائی شروع کر دی اور پبلک انہی کی محبت میں ان پر ٹوٹ پڑی، اور ٹھوک پیٹ کر مطلب خوب ڈھول چپت رسید کیے, اور یہ اپنے نفس کو مطلب یعنی کہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ دیکھا کتاب پٹوایا شہرت کی خواہش پر. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اگر استقبال کے لیے جمع ہو, آج تو بڑی خواہش ہوتی ہے یعنی کوئی مدینے جائے یا حج پر جائے تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مطلب یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے اور زیادہ سے زیادہ مجھے لینے کے لیے بھی ہیں. میرے گھر پہ نعت خوانی ہے تو میرے گھر پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آنے چاہیے, تاکہ یہ بولے گا نہیں زبان سے تو انکساری ہی کرے گا, زبان دل کے اندر غور کرے, دل یہی چاہے گا کہ تاکہ لوگوں پر میرا امپریشن پڑے, خاندان والوں پر میرا امپریشن پڑے, یا شادی کا موقع ہے تو سسرال والوں پر میرا امپریشن پڑ جائے گا کہ بھائی وہ یہ بڑا, اس کی تو واقفیت ہے, بڑے تعلقات ہے, اس کی نعت خوانی میں تو بہت سارے لوگ آئے تھے, اس کے ولیمے میں تو اتنی پبلک آئی تھی, اس کی بارات میں تو اتنی پبلک آئی تھی. وہ اپنے دل پر غور کرے اور دلی دل میں قسم کھائے کہ کیا ایسی کیفیت ہے, یا نہیں مجھے نہ بتا آپ کو نہ بتا. اور میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مشہور آدمیوں کو لوگ اسی لیے تنگ کرتے ہیں اپنی شادیوں کے لیے, مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں, یا یوں کہیے نام ہے بدنام ہی صحیح, تو شادی کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں, نعت خوانی کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں, ولیمے میں شرکت کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں. 10 منٹ کے لیے آ جاؤ, 5 منٹ کے لیے آ جاؤ, آخر اور بھی تو موقع ہوتا ہے کہ مطلب اگر دعا کروانی تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے. تمہارے ادھر آ کر دعا کروں, تمہارے ہی مطلب محفل میں اٹینڈنس کروں, یہ کیوں ضروری ہے؟ تمہارے گھر پر آؤں ہی آؤں یہ کیوں ضروری ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تاکہ پورے خاندان میں اپنی ناک اونچی رہے کہ بھائی فلاں بھی میرے یہاں شادی میں آیا تھا, یا فلاں نے میرا نکاح پڑھایا اسی لیے ضد کر کے کسی مشہور آدمی کو لائے کہ میرا فلاں نے نکاح پڑھایا. معمولی آدمی نہیں, زبان سے نہیں, وہ دل میں یہ کیفیت کے یعنی کہ میں معمولی آدمی نہیں, میرا تو فلاں شخص نے نکاح پڑھایا ہے, یا فلاں میری نعت خوانی کہیں نہیں جاتا لیکن میرے ادھر آیا, کسی کے گھر نہیں جاتا, ماں بدولت کے گھر آیا تھا پھر نمبر بناتا. تو ہر ایک اپنے دل پر غور کرے. وجہ کیا کہ ایک مشہور شخص کو مجبور کرنا کہ وہ آئے, یہ عقیدت ہے یا کوئی شیطانی حرکت ہے جو مجبور کر رہی ہے اس کو لاؤ تاکہ چار آدمیوں میں اپنا نام اونچا ہو جائے؟ تو بہرحال تکبر کے راستے بہت سارے ہیں, جس راستے سے وہ دل میں گھس ہی جاتا ہے اور بندہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا راستہ بند کر سکے, اور نہ یہ میری ساری باتیں اس کو یاد رہیں گی. تو بہرحال یہ کہ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے شیطان کا, کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا علاج ہمیں کرنے ہی نہیں دیتا, ہمیں سننے ہی نہیں دیتا, اور ہمیں سوچنے بھی نہیں دیتا. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیو, تکبر کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. مثلا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری مثالیں دی. تکبر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا گھر سے نہیں نکلے گا, اکیلا نہیں جائے, اس کے ساتھ 2-4 بندے ہونے چاہیے. اور اس میں بھی جو مشہور آدمی جو ہے نا, یا اہل علم ہو بالفرض, یا پیر ہو یا لیڈر ہو, وہ پھنس جاتا. میں اکیلا نکلوں گا تو لوگ کیا یار آپ اور اکیلے, اکیلا جاؤں گا میرا امپریشن نہیں پڑے گا, 2-4 میری ہاں میں ہاں ملانے والے پیچھے ہونے چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی ساتھی نہ ہو کہیں جانا نہ چاہے, میں اس کو جی نہ چاہے کہ میں اکیلا چلا جاؤں, اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ بھی تکبر ہے. اب اکیلا نہ نکلنے کی کوئی اور وجہ ہو, دل میں یہ کیفیت نہیں کہ اکیلا جانے میں مطلب کوئی آر محسوس کرتا ہو, ایسا نہیں, اور کوئی وجہ ہے کہ مثلا اکیلا جانے میں دشمن کا خوف ہے, یا لوگ ہی اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دے, ایسا بھی ہے. تو انما الاعمال بالنیات, اگر نیت ایسی ہے کہ اکیلا چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کسی صحیح مجبوری کی بنا پر اگر اکیلا نہیں جا پاتا تو اس میں تکبر اس کو نہیں کہیں گے. بہرحال حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو چلنے نہیں دیتے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیز, جتنا زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتنا ہی تو خدا کی بارگاہ سے دور ہوگا. اتنی ڈرانے والی بات. اب یہ کہ بندہ دل پر اپنے غور کرے کہ زیادہ لوگ ساتھ چلتے ہیں تو پھولتا ہے یا نہیں, اگر پھول جاتا ہے تو پھر اس کو خود ہی سیٹنگ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے اور اکیلا جانے کی عادت بنانی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, تو نیت پر دار و مدار. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ لوگوں کے بیچ میں چلتے تھے, درمیان میں, اور کبھی کبھی دوسرے لوگوں کو آگے چلنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے, لوگوں سے فرماتے آگے چلو آگے. اب یہ کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سرکار کی شان. تکبر کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑے رہے. اب یہ بھی جو مطلب یعنی کہ شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں یا مطلب پیر صاحبان ہوں علماء ہوں ان کے لیے نبی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. اب اس میں بھی بس وہی بات ہے نیت, اگر دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوا کریں تعظیمن تو پھنسا, اور اگر دل مطمئن ہے کہ کھڑے ہوتے تو بھی کیا نہ کھڑے ہوتے تو بھی کیا, اور کھڑے ہوں کہ کوئی خواہش نہیں ہے تو وہ مجرم نہیں. اب لوگ کھڑے ہو جائے خود ہی مانے ہی نہ اگلا کرے کیا, وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے, بہت مجبوری. تو اپنے طور پر آپ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ لوگ میری تعظیم کیا کریں, میرے ہاتھ چوما کریں, میرے پیر چوما کریں, میرے لیے کھڑے ہوا کریں, میں جیسے جاؤں میرے لیے جگہ کشادہ کر دیں. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ایک بڑا دل کا چور پکڑا ہے, جو معزز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کا چور پکڑا ہے کہ وہ صدر نشست ڈھونڈتے ہیں. یعنی جیسے کوئی مطلب محلے کا امام ہو, کوئی بھی معزز شخص ہو, تو وہ جب مجلس میں آئے گا محفل جمی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے لوگ مل گئے تو وہ دیکھے گا کہ وہ ذرا گدی ودی کہاں کی ہے, تکیہ کے کہاں لگے ہوئے, تو انہیں صدر نشست وہ ڈھونڈے گا. تو اس کا یہ ڈھونڈنا بھی تکبر کی علامت ہے. یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھا کہ میرا مقام یہ صوفہ ہے اور مطلب یہ ممبر ہے, میں اس پر بیٹھوں گا, میں کیا عوام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, تو میں نے صوفہ ہی ڈھونڈنا ہے. میں یہ سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں, میرا صوفہ میری مجبوری جب میں بیٹھا ہوا ہوں. کیونکہ اگر آپ بدگمانی کرو کسی کے بارے میں کہ اونچے چڑھ کے بیٹھ جاتا تو یہ دنیا کو بولتا تکبر مت کرو, سب سے بڑا مغرور یہی ہے, تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. اگر بالفرض میں مغرور ہوں بھی تب بھی بدگمانی کی آپ کو بھی اجازت نہیں ہے. کوئی امام صاحب آگے بڑھ کے بیٹھ بھی جائیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کو مغرور کہنا شروع کرو. تو وہ مغرور ہوا جب بھی آپ بدگمان ہوئے اور پلس آپ وہ آپ پر اتہام ڈالنے کا جرم بھی آیا کہ آپ نے کسی پر بہتان باندھا, اس کا گناہ تو آپ پر ہوا ہی. تو اس لیے مطلب ایک گناہ کوئی کرتا ہے دوسرا گناہ دوسرا کرتا ہے اس کے بارے میں. ایک بندے نے گناہ کیا پیچھے سے ہم اس کا تذکرہ کر کے ہم غیبت کے مجرم ہوئے. یعنی کوئی گناہ کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے تو مصیبت اپنی لگ جاتی ہے کہ اس کو برائی کرا کے شیطان برباد کرتا ہے اور ہمیں غیبت کروا کے پھنسا دیتا ہے. شیطان تو آپ کو پتا ہے وہ مشہور ہے کہ ایک تیر دو شکار, وہ ایک مقولہ ہے یا کہاوت ہے یا محاورہ ہے, لیکن ایک تیر دو شکار تو وہ چھوٹا سا محاوری ہے اتنی سی. یہ کمبخت شیطان تو ایک تیر ہزار شکار کرتا ہوگا, بلکہ لاکھ شکار کرنے سے بھی نہیں چکتا ہوگا. کسی کو گناہ کروائے گا, پھر اس پر کسی کو ظلم کروائے گا, تو کسی کو بدگمانی کروائے گا, تو کسی کو غیبت کروا دے گا, کسی کے پھر چغلی میں کسی کو مبتلا کر دے گا, تو کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ, تو اس طرح کسی کو بلیک میل کا چانس دے گا, تو بلیک میل کر اس کو گناہ تو اس نے کرا, اب بلیک میلنگ کر کے وہ مزید گناہ کرے گا یا رشوت لے گا. جیسے ہوتا ہے کہ دو بندے لڑتے ہیں بےچارے تو وہ رشوت کا بھی سلسلہ چلتا ہے, تو جھوٹ کا بھی, تو غلط گواہیوں کا بھی سلسلہ چلتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان نہ جانے کتنوں کو اس پہ پٹخ دیتا ہے اور بہتوں کو جہنم کی طرف ریوڑ کا ریوڑ بنا کے ہاتھ دیتا ہے, چل تم بھی چلو اس نے چوری کی, چل تو رشوت لے لے, چل تو حصہ لے لے اس میں, تو کمیشن لے لے, چل 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 تو بھی. اچھا تو جھوٹی گواہی دے دے کہ اس نے چوری کی نہیں, تو بھی چل, تو ریوڑ بنا کر جہنم کی طرف شیطان ہانک دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک گناہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی ہے, یعنی علم کو کتابت سے قید کر لو, لکھ کر قید کر, تو اس سے لکھنے سے بڑی مدد ملتی ہے, جنت کی طلب ہی نہیں ہے کیا, اور جنت بھی ملے نہ ملے رب راضی ہو جائے. جنت کی بھی تمنا جو ہے یہ صوفیاء کرام کے نزدیک یہی ہے کہ بس نہ جنت کی تمنا کرے نہ دوزخ کے ڈر کے وجہ سے, بلکہ اللہ کی رضا چاہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اصل جو معراج ہے بندے کی اصل وہ حقیقت میں جنت نہیں, حقیقت میں معراج جو اللہ کی رضا, جنت تو وہ راضی ہوگا تو اندر اسٹوڈے کے ملی جائے گی, اندر اسٹوڈے کہ جس سے رب راضی ہوگا اسے جنت تو ملے گی ملے گی. لیکن اصل جو مطلب اصل بندے کی معراج جس کو کہنا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہے. تو تکبر کی علامات کے بارے میں عرض کر رہا تھا میں, تو جو یعنی کہ سامنے مطلب کھڑے رہے لوگ, اس پر سے بات آگے نکلی تھی. تو حدیث شریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ کوئی شخص آپ کے لیے کھڑا ہو. سرکار کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو. تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ سرکار کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے, یہ سرکار کی اپنی عاجزی ہے اور غلام نے تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے تعظیم کے لیے. تو یہ سرکار کی عاجزی کی بات ہے, تو اپنے آپ کو پسند نہ ہو ہے نا, پھر لوگ کھڑے ہوں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنمی کو دیکھنا چاہے اس سے کہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو خود تو بیٹھا ہو اور دوسروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہوں, یعنی خود بیٹھا ہوں مزے سے اور دوسرے اس کے سامنے کھڑے ہوں ہاتھ باندھ کر. پر اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ پسند ہو اور اس کی مرضی سے کھڑے ہوں, ورنہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی نہیں ہے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ واقعی کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں وہ کھڑے ہوئے, تو اب اس میں اس کا قصور نہیں ہے, یہ اپنے دل کو سنبھالے گی, یہ اس کے لیے امتحان ہے. اگر دل میں یہ بات اس کے پسند آ رہی ہے اور جان جان کے منع بھی کر رہا ہے اور دل میں خوش بھی ہو رہا ہے, اچھا ہے کھڑے ہو تو لوگوں پر میرا امپریشن پڑے گا, ہے نا, تو مطلب یعنی کہ پھنسا. تو اب یہ کہ یہ دل کی کیفیت اپنی خود ہی غور کرے, اور اگر کوئی دل میں ایسا مرض ہے تکبر کا تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے. ایک تکبر کی علامت امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ کسی سے ملنے نہ جائے, لوگ میرے پاس ملنے آئے یہ چاہے میں ملنے جاؤں, اس کا ہونا چاہیے. لوگ اپنے پاس ملنے آتے ہیں, اپنے کسی کے پاس نہیں جاتے. اب اس میں بھی جو مشہور آدمی پھنس جاتا ہے یا کوئی مطلب انہیں پیر ہے یا کوئی مطلب بڑا اس کا منصب ہے, تو وہ اس میں بڑا آزمائش کر رہا ہے, وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا, نہیں جاتا. میں بڑا ہوں لوگ میں مرید کے پاس جاؤں گا منانے کے لیے, مرید کو آنا چاہیے. میں پیر جو ہوں اس کا, یار میرا شاگرد ہے میں جاؤں گا اس کے پاؤں پکڑوں گا وہ میرے پاس آئے گا, اس کو آنا چاہیے. بس دل میں غور کرے کہ کسی کے پاس ملنے جانا یہ مطلب اپنے لیے کوئی آر سمجھتا نہیں, یعنی مطلب میں اس صورت میں تو واقعی مجرم ہوں کہ میں یہ سوچ لوں کہ فلاں کے گھر میں ملنے کیوں جاؤں, اس کو میرے پاس آنا چاہیے, میں اس سے بڑا ہوں, میرا مقام بلند ہے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اگر یہ نیت ہے واقعی یقیناً مجرم, اور اگر یہ نیت نہیں ہے کوئی اور مجبوری جانے پر مانے ہے. اب مثلاً مجھے بہت سے کہتے ہیں لوگ ہمارے گھر پہ آؤ, میں نہیں جاتا. پھر مجھے سمجھاتے بھی ہیں کہ سنت ہے آپ مطلب یہ کہ آپ کو آنا چاہیے. اب اگلے کی مجبوری تو دیکھو کہ اگر یہ تمہارے گھر آتا ہے تو پھر اتنے سارے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آؤ ہمارے گھر آؤ, دعوت قبول کرنا سنت ہے, ہماری دعوت قبول کرو, تو 365 دن ہیں سال میں, اور مطلب خواہش مند ہزاروں ہیں, مبالغہ کریں تو لاکھوں ہیں. تو اب اس صورت میں ایک بندہ کس کس کے گھر جائے, کیا یہ مجبور نہیں ہے, یہ مجبوری نہیں ہے, یہ کیا کرے, اتنے سارے کام نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ کام جو میں کوشش کرتا ہوں تحریری وغیرہ یہ زیادہ مجھے کرنے چاہیے. تو دعوت والا تو ایک بندہ راضی ہوگا اور یہ مطلب پوری امت کا کام ہے, اور مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے ذرا وسیع النظر بنیے, وسیع القلب بنیے, اور ذرا سوچ بنائیے, اپنے ذہن کو بنائیے کہ اگلے نے اگر ملاقات نہیں کی, اپنا دروازہ نہیں کھولا, یا مطلب ہمارے گھر پہ نہیں آیا, تو اس کی مجبوریاں کتنی ہماری, اور مطلب اس کے معاملے میں ہم غور کریں اس کی مجبوریاں کتنی. جو بڑی پارٹی ہوتی ہے دنیا داری میں, بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ مطلب اپنے اسپیشل روم میں بیٹھتے ہیں, باہر چپراسی بیٹھتا, اندر نہیں داخلہ ملتا جب تک مطلب اندر سے اجازت نہ ملے, ورنہ نہیں ملتا کہ بھائی وہ سیٹ مصروف ہے. تو دنیا بھی سیٹ مصروف ہو کوئی ناراض نہ ہو, تو مطلب یہ کہ ہم سیٹ تو نہیں ہے, ظاہر خادم تو ہیں, خدمت کا الحمدللہ شرف تو ہے, اور ہمارا جو بھی کام ہے وہ ظاہر ہے کہ امت کے لیے, محبوب کی امت کے لیے, اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے. اپنا ذاتی کاروبار لوگوں کی ملاقاتوں یا دعوتوں میں رکاوٹ نہیں ہے. میرا دعوتوں میں رکاوٹ جانے میں جو ہے وہ یقین مانے, اور حقیقت یہی ہے کہ دین کا کام رکاوٹ ہے, خدا کی قسم دین کا کام, دین کا کام اتنا ہوتا ہے کہ ہم بھارت کرتے نہیں, سست ہوں سست ترین سمجھے, لیکن پھر بھی بہرحال رکاوٹ یہ کام بہت ہے میرے لیے, دنیاوی کام رکاوٹ نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں مجھے ایسا مصروف کرے کہ مجھے فرصت بالکل ہی نہ ملے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سونا ضروری ہے, اس کے بغیر آدمی فریش رہ ہی نہیں سکتا, کھانا بھی ضروری ہے پینا بھی ضروری ہے, تو یہ مطلب عوارض ہوتے آدمی. تمہارے لیے کسی کو مغرور کہنے کے لیے پہلے بندہ خود سوچ لے کہ کہیں اس کو مغرور کہہ کر ہم بدگمانی کے گناہ میں نہ پڑیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ خود ملنے نہیں جاتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے آیا کریں, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ معظمہ میں جب آئے تو سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلوایا, سفیان ثوری کو بلوایا, میرے پاس آؤ. سفیان ثوری بہت بڑے مؤذن تھے, بہت بڑے ولی اللہ, اور اس لیے بلوایا تاکہ وہ حدیث شریف روایت کریں سنائیں. تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، حالانکہ بہت بڑے بزرگ تھے، پہنچ گئے بلوایا تو انہوں نے، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو آپ کی انکساری کا امتحان لینا چاہتا ہوں، بھلا آپ آتے ہیں کہ نہیں. یہ بزرگوں کے معاملات ہوتے ہیں. تکبر کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے. اس کے خلاصے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھتے ہیں گھر کا کام کاج کیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے تمام کام بنفس نفیس انجام دیا کرتے تھے. تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت بیان فرمائی کہ گھر کا سودا سلف، سامان ضروریات، خود اٹھا کر نہیں لے جاتا، گھر کا سودا سلف خود نہیں لاتا. کوئی اور مجبوریاں ہوں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، استثناء ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس قابل اپنے آپ کو نہ سمجھے یار میں کوئی مطلب گوشت اور یہ مطلب اٹھا کے لے آؤں گا، سبزی اور یار یہ تو اپنے بچے اچھے کر لیں گے، یا اپنا نوکر کرائے گا، یا اپنا مرید کرائے گا، یا اپنا دوست کرائے گا، میرا شاگرد لے آئے گا، میں مطلب کیا اس کے لیے مطلب وہ سودا لینے جاؤں گا، سبزی لینے جاؤں گا. نہ اپنے کو اس قابل سمجھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، نہ اپنے کو بڑا سمجھے، مراد یہی ہے مطلب کہ یا شرما ہے اس طرح ہی. شرمانا تو بڑی بات ہے، جیسے یہ نادان لوگ شرماتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے جو پاجامہ وغیرہ گرتا ہے، اس کو حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ آگ میں، تکبر سے جو وہ اپنا مطبند لٹکا ہے تو وہ آگ میں، یہ بڑی روایت ہے. لیکن اکثریت ٹخنوں سے نیچے ہی پہنتی ہے، اس لیے کہ ان کو اونچے باندھنے میں شرم آتی ہے. اب یہ غور کرے کہیں تکبر کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ میری شان گھٹ جائے گی، جھجک ہوتی ہے، شرم آتی ہے. تو اگر یہ تکبر کی وجہ سے اگر، تو پھر آپ خود اس کا انجام سن چکے ہیں. تو اس لیے بہرحال سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ ضروری ہے، سنت ہے کہ پاجامہ شلوار جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر ہو. بہرحال اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں، میں نے آپ کا بہت زیادہ آج تو وقت لے لیا اور یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اب بھی بہت اس کے نکات رہ گئے. خیر تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں توازن اور انکساری پیدا ہو. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توازن نصیب کرے اور تکبر سے بچائے رکھے.